آج آیت نمبر 34 سورہ زخرف سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلناه منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتقون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين क्योंकि आज के लिए काफी हो जाएगा ना इंशाल्लाह वलौला यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा अगर ये ख्याल ना होता या ये इहतमाल ना होता कि सब लोग एक ही किस्म की उम्मत में तब्दील हो जाएंगे एक ही उम्मत ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे बन जाएंगे तो हम जो खुदा ताला यानी रहमान का इनकार करने वाले उनमें से हैं उनके लिए हम ऐसे घर बनाते जिनकी छतों को चांदी का बना देता सुकफम मिन फिद्दतिन व मारजा अलैहा यज़हरून और इसी तरह उन सीढ़ियों को भी चांदी का बना देते जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजों को भी और उन वसनतों को भी जिन पर वो टेक लगाते हैं वज़ुख़रुफ़ा और ठाठ बाथ अता करते हैं ज़ुख़रुफ़ा ये दुनिया की ठाठ बाथ है وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مگر یہ سب کچھ تمام تر محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت تیرے رب کے حضور متقیوں کے لیے ہوگی ان آیات میں جس جزا کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ خاص توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ صرف چاندی کا ذکر ہے سونے کا ذکر نہیں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم سونے کے ان کے بنا دیتے دروازے ان کی چھتیں ان کے سیڑھیاں اور یہ سب کچھ اس پر غور کریں کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کی دماغ میں سب سے پہلے تو سونا آتا ہے نا سونے کے نتیجے میں تو وہ ان کے لیے کسی انکار کا سوال ہی نہیں باقی رہنا تھا صرف رحمان کے انکار کا سوال باقی رہتا رحمان کا انکار کر دو اور پھر دنیا کی وہ نعمتیں جن کو تم سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو وہ تمہیں مل جاتی ہیں کیوں نہیں ہوا ایسا ایک بالکل واضح مسئلہ ہے جو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو بتائیں ڈاکٹر صاحب آپ سر ہلا رہے ہیں لیکن بتا کچھ نہیں رہے मैं क्या समरा बाजी भाग के जाके ऊपर देखो तो उसी फायदा ने आना भी है कि नहीं, उस तक कहीं बाजार गई हो है? हाँ जी डॉक्टर साहब फंस गए हैं बिल्कुल।
हुजूर यहाँ तर्जुमे में ज़ुख़रुफ़ का या सोने का लिखा हुआ है, बल्कि सोने का बना देती है पुरानी जो।
नहीं गलत है,
अच्छा
ज़ुख़रुफ़ में सोना तो है ही नहीं, ज़ुख़रुफ़ का तो मतलब है ठाट पाट सामने की। इसीलिए लिखा गया है वो सोना कि ताज्जुब होता है कि सोना क्यों जिक्र नहीं है। मोहम्मद साहब बताएं ये एक रियलिस्टिक आयत है, हमारे वाकया यह है कि सोना एक रेयर मेटल है जो सारे रहमान का इनकार करने वालों को इस तरह तकसीम हो ही नहीं सकती कि उनकी सीढ़ियां भी उससे बन जाएं, उनकी छतें भी बन जाएं। चांदी एक ऐसी मेटल है जो वाकयातन सारी दुनिया में इस तरह तकसीम हो सकती है। अल्लाह ताला की शान देखें कितना रियलिस्टिक कलाम है, इसलिए वो वादा किया है जो पूरा हो सकता है, वो वादा नहीं किया जो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा की अपनी बनाई हुई तकदीर ऐसी है कि सोने को इस तरह सारे बनी नौ इंसान पे तकसीम किया ही नहीं जा सकता, है ही रेयर मेटल और अभी तक थोड़ी है। ये भी सोने का कमाल है कि थोड़ा रहता है, समझे? ये वजह है कि यहाँ ज़ुख़रुफ़ का मैंने वो तर्जमा सोने वाला नहीं किया, क्योंकि सोने के इनकार की तो बात हो रही थी, आखिर पे ज़ुख़रुफ़ सोने का माने कैसे हो जाता? ज़ुख़रुफ़ शान शौकत दुनिया की ठाट बाट ये मुराद है, तो हम उन्हें वैसे बड़ी ठाट फाट अता कर देते, ये मुराद है। वाइन कुल्लो ज़ालिका और वाइन का तर्जमा हालांकि भी हो सकता है, हालांकि ये सारी चीज़ें महज दुनिया की ज़िंदगी के समान है। मुझे नहीं आई फायदा आ रही है? अच्छा, दुनिया की ज़िंदगी के समान है और तेरे रब के हजूर जो आखरत है वो मुत्तकियों के लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है, ये मतलब है। जो मुत्तकी हैं उनको परवाह भी कोई नहीं इन चीज़ों की। वल आखिरत तो इंदा रब के लिए मुत्तकीन में ये भी मुराद है कि अगर ये सब कुछ होता भी तब भी आखिरत को ये तब्दील नहीं कर सकते थे, इस दुनिया में जो मोमिनों की फतह है उसको फिर भी वो तब्दील नहीं कर सकते थे। अगर खुदा ताला सोने यानी चांदी बांट देता, सब कुछ हो जाता, तो बज़ाहिर एक नामुमकिन सी सूरत होती कि ये लोग हक कबूल करते, मगर खुदा की तकदीर लाजमन चलती है, इन्हीं में से लाजमन कुछ ऐसे निकलने थे जिन्होंने बिल आखिर हक को कबूल कर लेना था, और खुदा का फरमान ज़रूर पूरा होता कि अम्बिया खुदा ताला के अम्बिया उनके पैगाम गालिब आया करते हैं। तो सारी एडवांटेजेज इनको हो गई, उसके बावजूद आखिरत से साबित हो जाता है कि ये लोग कामयाब होने वाले नहीं थे। और आखिरत का वो माना जो अगली दुनिया का है वो तो बिल्कुल वाज़ेह ही है, इनको इस दुनिया में हयाती दुनिया में तो नेमतें मिल सकती हैं लेकिन आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। व मैं याशवान ज़िक्र रहमान नुक़य्यद लहू शैतान फ़हुवलहू क़रीन, और जो भी रहमान के ज़िक्र से हटता है, याशवान ज़िक्र रहमान मतलब है उससे वो इज्तनाब करता है, अपनी ज़िंदगी ऐसी पसंद करता है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना होता हो, रहमान का नाम ना ही आए तो अच्छा है। ऐसे शख्स के लिए नुक़य्यद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, तो ऐसे एराज़ करने वाले के लिए हम एक ऐसा साथी मुकर्रर कर देते हैं جو اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو جو لوگ بھی ذکر الہی سے اعراض کرنے والے ہیں ان کے اعراض کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان ان پر مقرر کرتا ہے جو ان کو اور پرے ہٹا کے لے جایا کرتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, بس وہ ہمیشہ ان کو سیدھے راستے سے دور ہٹاتے چلے جاتے ہیں, روکتے ہیں اسے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پر چلائے جا رہے ہیں. تو یہ دھوکہ ان کو دنیا میں لگا رہتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پہ چل رہے ہیں حالانکہ وہ شیطان ان کو ہدایت سے دور لے جا رہا ہوتا ہے. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آخرت کے دن تک. حتیٰ اذا جانا, یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائے. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, یہ ایک بہت دقت والی آیت ہے اس پہلو سے کہ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ ہر جگہ بریکٹ کو اوائڈ کیا جائے, بریکٹ کو ہٹائی دیا جائے اور ترجمہ براہ راست واضح اور کھلا کھلا ہو, بریکٹ کی کوئی ضرورت نہ ہو. مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں بریکٹ لازمی ہے, کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو یہ کہتا ہے کاش میرے اور تیرے درمیان ایک فاصلہ ہوتا, حالانکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, خدا کو تو نہیں کہہ سکتا. تو عربی میں جو بات واضح ہے اردو میں اگر ہم نے اس کا ترجمہ عام کیا تو بالکل غیر واضح بلکہ خطرناک نتیجے پر منتج ہوگی. اس لیے اپنے ساتھی سے کے لفظ بریکٹ میں کہنا پڑے گا, اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کی ضرورت نہیں, صرف اپنے ساتھی سے, اور کہے گا کہ لفظ باہر رہے. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے بریکٹ بند کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا, بس وہ کیا ہی برا ساتھی ثابت ہوگا. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اور وہ بھی اور اس کا ساتھی بھی دونوں ہی جہنمی ہوں گے. لیکن اس خیال سے تمہیں سکون نہ ملے کہ عذاب کو تمہارے ساتھ برداشت کرنے کے لیے کوئی ساتھی بھی ہے. بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اگر اکیلا انسان تکلیف برداشت کرے تو زیادہ بوجھل ہوتی ہے, اگر ساتھ اور بھی برداشت کر رہے ہوں تو نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. مگر جہنم کا عذاب مستثنا ہے, اس عذاب میں یہ کیفیت نہیں ہوگی, بلکہ یہ خیال ذرہ بھی تمہارے اطمینان کا موجب نہیں بن سکتا کہ تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی بھی جل رہا ہے. افانت تسمع الصم اور تہدی العمیا اور من کانا فی ضلال مبین, واللائی ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون, یہ بات تو ختم ہو گئی. اب یہ جو اگلی بات ہے, افانت تسمع الصم اور تہدی العمیا و من کانا فی ضلال مبین, یہ اب جہنم کا جو آخری نقشہ کھینچا گیا تھا اب اس سے ہٹ کر اس دنیا میں واپس آیا ہی یہ بات. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت کوئی سنانا ہے ان لوگوں کو جو جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں, بات نتیجے تک پہنچا کر پھر دنیا کی بات شروع ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کو جو تم باتیں بتا رہے, جو باتیں کہی جا رہی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں, بالکل کھلی کھلی عقل کی باتیں ہیں, اس سے ان کو استفادہ کرنا چاہیے, ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ یہ خدا کے رسول کی باتیں مانیں, مگر پھر بھی نہیں مانتے, پھر بھی نہیں مانیں گے. وجہ یہ ہے کہ افانتا تسمع سما اور تحدیل امیہ, کیا تو کسی بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وہ من کان فی ضلال مبین, اور اسے جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے داروغہ نہیں بنایا, صرف ہدایت پہنچانے والا, بلاغ مبین پہنچانے والا بیان فرمایا ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اب یہ جو ان کا بد انجام ہے, ضلال مبین میں بھٹکتے رہے ہیں یا بھٹکتے رہیں گے, اس کے متعلق ایک دل میں مومن کے خیال ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو گمراہیوں میں بھٹکنا ہے اور ان کی نامرادی ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, ایک طبی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقدر کی ہوئی ہیں باتیں, کچھ ان لوگوں کی نامرادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی, اور کچھ کیونکہ خدا کے نزدیک اس دنیا اور اس دنیا کا فرق ہی کوئی نہیں, لازماً دکھائی جانی تھی جہنم میں ان لوگوں کو جاتے ہوئے. جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بھی دکھانا تھا, اس لیے اللہ کے نزدیک تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ آیت اس کا, اس خیال کا جواب ہے کہ کیوں نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں اسی دنیا میں دکھا دی گئیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, اگر ہم تجھے لے بھی جائیں, یعنی اس دنیا سے تجھے لے بھی جائیں, تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے انتقام نہ لیں, تیرے بعد بھی انتقام لیا جا سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, گزر جانے کے بعد بھی جو اسلام کے معاندین تھے ان سے انتقام دیا جاتا رہا ہے, اور ہر طرح کی سزاؤں میں مبتلا کیے جاتے رہے ہیں, یہاں تک کہ بالآخر معاملہ گڑبڑ ہو گیا, فاسق اور کافروں کا ایک جیسا حال ہو گیا, وہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مراد ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر مخالفوں کے خلاف ظاہر ہوتی رہی ہے. بس وہ بہت سی عظیم فتوحات جو اسلام کو مخالفین کے مقابل پر نصیب ہوئیں, اور بہت ہی ذلت آمیز شکستیں جو ان کے مقدر میں لکھی گئی تھیں, یہ ان میں سے ایک ہے. اِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے بالکل نہیں دکھائیں گے, بعض چیزیں اللہ کے ہاں مقدر ہیں, وہ تجھے دکھا بھی دے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ تجھے کچھ جو ہم نے ان کو وعید کیے ہیں تو کچھ دکھا بھی دیں. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, ہر صورت میں ہم ان پر غالب ہیں, یہ دکھائیں نہ دکھائیں, تیری زندگی میں کوئی واقعہ ہو جائے یا بعد میں ہو, اس تقدیر الہی کو ٹالا نہیں جا سکتا کہ ان پر خدا تعالیٰ کا کوئی مقدر کنٹرول, یعنی مکمل اقتدار حاصل ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب تیرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں کہ جو کچھ بھی تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے مضبوطی سے تھام لے. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یقیناً تو سیدھے رستے پر قائم ہے. اب یہ جو بتانا ہے سیدھے مسترستے پر قائم ہے, یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی ہے, آپ سیدھے رستے کی طرف بلانے والے تھے. مراد یہ ہے کہ خصوصیت سے جب کہ تو جانتا ہے کہ تو سیدھے رستے پر قائم ہے, تو پھر وہی کو مضبوطی سے تھامنا تھامنے کے ساتھ چارہ ہی اور کوئی نہیں, یہ مراد بنتی ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِقَوْمِكَ, کیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور یقیناً یہ ایک ذکر ہے, ایک بہت بڑا ذکر ہے. یعنی ذکرن میں جو تنوین ہے نکرہ کی, اس سے یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت عظیم ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور وہ ضرور تم ضرور پوچھے جاؤ گے. سوف تسألون, یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ پوچھے نہ جاؤ, آج نہیں تو کل تم نے بہرحال پوچھے جانا ہے. اب بہت ہی دلچسپ انحراف ہے اس سابق کے, اس پرانے زمانوں کے کفار سے آئندہ آنے والے کفار کی طرف, اور کچھ ایسی پیشگوئیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانی مقدر تھیں, اور آپ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے رونما ہونا ہی ہونا تھا. ان میں سب سے بڑی پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے, اور اسی سے اسلام کا عصر نو, دوسرے دور کا آغاز ہونا تھا. بس بہت گہری, بہت گہرے روابط ہیں ان آیات کے آپس کے, اور پورے مضمون کو سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک اور اس کے بعد والے سارے واقعات کا ان میں ذکر آ جاتا ہے. غور سے پڑھیں تو ایک واقعہ بھی مشتبہ نہیں چھوڑا گیا. وَسَّلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, مگر یہ جو باتیں آنے والی ہیں نا, یہ ابھی ٹھہر کے آئیں گے. میں پہلے آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آگے کیا آنے والا ہے. اب میں جس طرح یہ آیات ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, پوچھ ان سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا تھا. یہ ایک ترجمہ ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ رسول تو گزر چکے, ان سے تو پوچھا نہیں جا سکتا. ایک دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے, وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, ان لوگوں سے پوچھ جن کی طرف ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے. وہ لوگ تو باقی ہیں, ان میں اہل علم بھی ہیں, ان کو وہ تورات یا دوسری کتابوں کے محافظ بنائے گئے ہیں, اس لیے اگر ان سے پوچھے تو وہ بتا دیں گے. وہ کیا پوچھ, اجالنا من دون الرحمان آلہتن یعبدون, کہ کیا ہم نے رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی. من دون الرحمان ہم نے بنائے کا یہ ترجمہ تو ممکن ہی نہیں کہ رحمان خدا خود بول رہا ہو کہ ہم نے رحمان کے سوا بنائے رحمان. اس لیے سوائے اس کے کوئی ترجمہ ممکن نہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے, کہ کیا ہم نے رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے تھے. اگر رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے ہوتے تو اس کا ایویڈنس ہوتا ان کی تاریخ میں, لیکن ساری تاریخ میں رحمان کے خلاف کوئی معبودان باطلا وہ پیش نہیں کر سکتے جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہو. اور پھر ان کی عبادت کی جاتی ہو جو رحمان کا انکار کر رہا ہوں. اب یہ عجیب مشرکین کا مخمصہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں خدا کے سوا, کوئی شریک ایسا نہیں ٹھہراتے جو رحمان کا مخالف ہو اور پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہوں. یہ ہرگز ایک واقعہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین, اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ فرعون کی طرف و ملئے ہی اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر بن کے آیا ہوں. اور جو ذکر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا وہ اس سے پہلے موسیٰ کا ذکر ضروری تھا، ورنہ وہ پوری حکایت مکمل نہیں ہو رہی تھی. اس لیے قرآن کریم نے وہاں سے بات شروع کر دی ہے اور آخر جا کے وہیں بات پہنچے گی جو میں بیان کر رہا ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، بس جب موسیٰ ان کے پاس ہمارے نشانات لے کر آیا تو جھٹ پٹ ان کا مذاق اڑانے لگے. اذا ہم منہا یضحکون مطلب وہ تیاری بیٹھے تھے، گویا ادھر وہ نشان لایا ادھر پہلے سے تیار تھے کہ اس کا مذاق اڑائیں. وما نریہم من آیتن الا ہی اکبر من نقطہ، اور ہم انہیں کوئی آیت نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی آیت سے بڑھ کر ہوتی تھی. اختہا سے مراد اپنے جیسی، یعنی وہ بھی آیت خدا کی طرف سے ہوتی تھی مگر ہر اس کی بہن جو آتی تھی جو اس سے ملتی جلتی آیت تھی وہ پہلی آیت سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں. وقالوا یا ایہ الساحر ادع لنا ربک، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے وہ مانگ جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے. اب دیکھے تماشا ہم کا، جادوگر کہہ رہے ہیں پھر بھی، اور جادوگر یہاں ایک قسم کا اقرار بھی ہے کہ جو ناممکن باتیں تو کہا کرتا تھا وہ ہو گئی ہیں، لیکن جادوگر بھی ایسا کیا کرتے ہیں. اس لیے تیرا جادو تو چل رہا ہے مگر اس کی حقیقت پر ہمیں اعتبار نہیں، لیکن اس جادو کے نتیجے میں جو عذاب تو ہمارے لیے لا رہا ہے اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کے اس کو ٹال کے دکھا دے. تو بیک وقت تان امیزی بھی ہے اور احتیاج بھی ساتھ ہی شامل ہے. مجبور ہیں موسیٰ کو ساحر کہنے کے باوجود اس کے رب کا حوالہ دینے کا، حوالہ دینے پر، اور جانتے ہیں کہ رب اگر چاہے گا تو عذاب ٹال دے گا. بما عہد عندک، کیونکہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ جب بھی حضرت موسیٰ قوم کی نمائندگی میں درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے عذابوں کو ٹالتا چلا جائے گا. اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کچھ امید کی کرن دکھائی دیتی ہے. سب نے یہ سچا وعدہ کیا تھا یا نہیں، مگر لازماً انہی لوگوں سے پھر وہ بھی پیدا ہوئے جو ہدایت پانے والے ہو گئے تھے. خاص طور پر وہ جادوگر ہدایت پانے والے ہو گئے جن کے جادو کے ساتھ موسیٰ کے جادو کو ملایا جا رہا تھا، اور وہ سب سے بڑے گواہ تھے اس بات کے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. فلما کشفنا عنہ العذاب اذا ہم ینکثون، جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ بدہدی کرنے لگے. فلما، پس جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے مگر میرے نزدیک جب بھی کا لفظ اس میں شامل ہے، کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوا کرتا تھا. تو لما میں ایک مسلسل ہونے والا واقعہ ہے، اس لیے لفظ جب کے ساتھ بی بھی ڈال دیں. بس جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو مان وہ بد عہدی کرنے لگے. اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا نادا فرعون فی قوم ہی، اپنی قوم میں اعلان کیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر و ھذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ سب نہریں بھی جو میرے قدموں کے نیچے بہتی ہیں، بس کیا تم بصیرت حاصل نہیں کرتے کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مالک تو میں بنا بیٹھا ہوں، اور پھر بھی تم اس کی بات مان رہے ہو اور میری نہیں مان رہے، یہ شکوہ ہے بیچ میں، اور یہ شکوہ ہی اس کا احساس سے کمتری ظاہر کرنے والا ہے، نظر آ رہا ہے سب کو کہ تیری نہریں ہیں، تو موسیٰ کو پکڑتا کیوں نہیں، تو ڈر رہا ہے اس سے، صاف پتہ چلا کہ قوم سے اپیلیں تو کر رہا ہے کہ موسیٰ کی نہ مانو میری مانو، مگر قوم جان رہی ہے کہ اس کے دل میں چور ہے، اصل میں موسیٰ کے رب سے ڈرتا ہے یہ، یعنی ان معنوں میں نہیں ڈرتا کہ رب کا خوف ہو جائے، ان معنوں میں کہ اس کی طرف سے سزا نہ مل جائے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب اور جا معہ الملائکۃ تو مقترنین، نہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ نہیں، یہاں کہ نہیں کا مضمون داخل ہے، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں کہہ دیں، یا کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ نہیں جو بالکل بے حیثیت ہے اور اظہار بیان کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لکنت تھی اس طرف اشارہ ہے، اب کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اس کے باوجود قوم اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کا اتنا ہی پیارا تھا تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہ عطا کیے گئے، اس وقت کے سونے کا مالک فرعون بنا ہوا تھا، تو کہتا ہے اس کو تو پہننے کے کنگن تک نصیب نہیں، اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے گروہ در گروہ، یعنی صف بندی کرتے ہوئے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے تو ہم دیکھ لیتے اور ہم مجبور ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں مطالبہ کر رہا ہے لیکن ضرورت نہیں پڑ رہی، یہ کہانی ساتھ ساتھ جاری ہے جو اس کی ذلت اور اس کی نامرادی کی حقیقت کھول رہی ہے۔ اتنا قطعی دعویٰ، اتنا واضح دعویٰ جس کا انکار ممکن ہی نہیں، سب سونوں کا وہ مالک تھا، تمام نہروں کا وہ بادشاہ تھا، وہ زمین کی ساری پیداوار اس کی پیداوار تھی، اور اس کے باوجود موسیٰ کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کنگن تک پہننے کو نہیں ہے، کوئی فرشتے ساتھ نہیں اترے، وہ ڈرتا ہے، یہ جو اس کا خوف ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کے خدا سے وہ اس حد تک خائف تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اس نے موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور جن نشانات کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اگر خدا موسیٰ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ نشانات موسیٰ اپنے پاس سے بنا سکتا نہیں تھا، یہ دلیل تھی جس کو نظر آ رہی تھی اور قوم سے اس کو مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، بس اس نے اپنی قوم کو کوئی وقت نہ دی، استخف قومہ اس کو حقیر جانا، معمولی سمجھا، اور ان بدبختوں کا بھی یہ حال تھا، فاطاعوہ ٹھیک وقت نہیں دی کیونکہ اس کے پیچھے لگ گئے، اگر صاحب وقت ہوتے تو فرعون کے پیچھے نہ لگتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ جو فاسق لوگ ہیں ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے، ان کو وقت نہ بھی دو تو انہیں پیچھے لگنا ہے، حق اور باطل کی پہچان ان میں ہوتی کوئی نہیں، خود بد کردار لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو اپنے دنیاوی رہنماؤں کے پیچھے لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. اب اس وقت جو پاکستان میں سیاسی یا دوسرا حال ہے, اس میں خاص طور پہ مولوی اپنے عوام کو کوئی بھی وقت نہیں دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہنا ہے وہی چلے گا, اور عوام بھی ذلیل ہو کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے, ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ملا کی بات مانو, اپنی جلد بچاؤ, اور چونکہ فسق و فجور ہی کی زندگی کی طرف اس نے بھی ہمیں بلانا ہی ہے, یا اس کی سیادت کے باوجود ہمیں فسق و فجور سے روکنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے پیچھے لگے رہو, کیا فرق پڑتا ہے. فلما آصفونا, پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ خدا تعالیٰ کو سخت ناراض کر لیتے ہیں یہ لوگ. بس جب انہوں نے ہمیں سخت ناراض کر لیا, انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین, تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور سب کو غرق کر دیا. یہ جو آیت ہے اس سے ڈر لگتا ہے سارا, اللہ تعالیٰ معاف کرے اس قوم کو, کیونکہ اگر فرعون کے زمانے میں اور فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقعہ گزر چکا ہے, تو وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ سے متعلق خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمائی ہیں وہ بھی لازماً پوری ہوں گی. تو ماضی سے ہم مستقبل کی یقین دہانی کرتے ہیں, اور یہ ہے جو ڈر والی بات ہے. اس لیے قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہوش دے اور ایسی لیڈرشپ سے نجات بخشے جو ان کو ہلاکی کی طرف لے جا رہی ہے. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, اور ہم نے ان کو قصے کہانی بنا دیا, اور ایسے قصے کہانے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو گئے. یہ جب تو پکڑ آتی ہے خدا تعالیٰ کی, اس کے بعد پھر اس کو صورتحال کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اب چونکہ موسیٰ کا ذکر تمام ہوا اور اس کے قوم کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے کی ہے ناراضگی کے بعد, اب اگلا دور شروع ہوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, جس کے متعلق قرآن کریم میں قطعی پیش گوئی ہے اور احادیث میں بکثرت اس کے آنے کے وعدے ملتے ہیں, تو اب وہ کیسے آئے گا, کون ہوگا, یہ تذکرہ وہاں چل پڑا ہے, ان کا چل پڑا ہے. ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب ابن مریم کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے تو اچانک تیری قوم اس پر شور مچانے لگتی ہے. ابن مریم کو خدا کے طور پر نہیں پیش کیا گیا کبھی. اگر خدا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک پیش کرتے تو یہ جھوٹے معبودوں کی پیروی کرنے والے, ان کی پوجا کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ اپنی قوم کے معبودوں کو تم رد کر رہے ہو اور ایک اور پرانے قوم کے معبود کو اٹھا لیا ہے. ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی پریکٹس کے نتیجے میں معبود باطل میں سے ہی تھے, ایک معبود باطل تھے. لیکن قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ذکر اس پہلو سے کر ہی نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے وہ قرآن میں آگے تفصیل سے درج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. معبود جھوٹا معبود تو نہیں تھا مگر قابل تقلید نمونہ ضرور تھا. اس کو وہ بہانہ بنا کر پھر بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تم غیروں کو چن رہے ہو اور اپنوں کو چھوڑ رہے ہو. چنانچہ کہتے ہیں وقالوا آلہتنا خیر ام ہو, کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ غیروں کا معبود. ما ضربوه لك الا جدلا، وہ تجھ سے یہ بات محض جھگڑے کی خاطر کرتے ہیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تفصیل سے حضرت عیسیٰ کے مضمون پر روشنی ڈالی ہے، قرآن کریم میں جس طرح بار بار ذکر گزرا ہے، کسی غلط فہمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے محض جھگڑے کی خاطر یہ بات اٹھا لی ہے، چونکہ عیسیٰ کا ذکر آنا ہے قرآن کریم میں، اس لیے انہوں نے اس کو ایک جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو محض ایک ہمارا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام فرمایا. وجعلنا ہو مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک تقابل تقلید نمونہ بنا دیا. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی میں سے فرشتے بناتے جو زمین میں قائم مقامی کرتے. یعنی عیسیٰ نہ ہوتا تو کوئی اور لوگ ہوتے، مگر تمہاری رہنمائی ضروری تھی. زمین میں فرشتہ صفت لوگوں کو خدا کھڑا کر دیتا یا ایک شخص کو نمونہ بنا کے بھیجتا، یہ تو ایک تقدیر مبرم ہے جس نے چلنا ہی تھا. اب اصل حقیقت شروع ہوئی ہے عیسیٰ کی، جس عیسیٰ کا قرآن ذکر فرما رہا ہے وہ پرانا عیسیٰ نہیں بلکہ مستقبل میں ظاہر ہونے والا عیسیٰ ہے. یہ وجہ ہے جو اس کی باتیں ہو رہی ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، جس عیسیٰ کی قرآن بات کر رہا ہے وہ ساعت کی نشانی ہوگا. اب یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق تمام غیر احمدی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پرانے عیسیٰ کی نہیں بلکہ آنے والے عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے. جو عیسیٰ امت محمدیہ میں پیدا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں باہر سے لایا جائے گا، یہ الگ بحث ہے، مگر اس بحث سے اختلاف، اس حقیقت سے اختلاف ان کے لیے ممکن نہیں کہ یہ پیشگوئی ہے عیسیٰ کے ظاہر ہونے کی. پرانا لایا جائے یا نیا ظاہر ہو، لازماً آئندہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نشانی ہوگا قیامت کی، یعنی عظیم روحانی انقلاب کی. فلا تمترن بہا، پس ہرگز کسی شک میں مبتلا نہ ہو. بہت زبردست نون ثقیلہ کے ساتھ یہ قطعیت کا اظہار ہے کہ اس کے اس حقیقت کے متعلق کہ یہ ساتھ جو عیسیٰ لے کے آئے گا یہ ضرور آنے والی ہے، اس بارے میں ذرہ بھی شک نہ کرو. مگر اس کا آنا ایک غیر معبود غیر رسول کو ماننے، اس کا آنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ تمہیں خدا کسی غیر رسول کو ماننے پہ مجبور کر رہا ہے. وہ آئے گا وتبعون، لیکن اطاعت نے میری کرنی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا مکمل کلام ہے، اتنا فصیح و بلیغ، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ آئے گا تو امت محمدیہ میں سے آئے گا. کیونکہ اگر غیروں میں سے آیا تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. فرمایا آئے گا ضرور، انقلاب بھی لائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اطاعت میری ہی کرنی پڑے گی، یعنی دراصل وہ امت محمدیہ کا جزو ہوگا. کوئی شبے کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی قرآن کریم نے، اور اگلی علامتیں ایسی کھول دی ہیں کہ اس کے بعد کوئی اندھا ہی ہو یا جان بوجھ کے آنکھیں بند کرے، وہ اس کے سوا وہ اس حقیقت حال کو سمجھنے سے آری رہ ہی نہیں سکتا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بین ہی آنے والے مسیح کی باتیں ہو رہی ہیں جس نے امت محمدیہ میں ظاہر ہونا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس نے بعض معین کام کرنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ولما جا عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ کھلے کھلے نشانات لے کر آ گیا یا جب آ جائے گا. قال قد جئتکم بالحکمت, پہلی وہ بات یہ کہے گا کہ میں حکمت لے کے آیا ہوں, حکمن. اور عدلن, یہ دونوں باتیں جو ہیں حکم عدل, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں. اور عدل ان معنوں میں, وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, میں اس لیے آیا ہوں کہ اے امت محمدیہ تم اختلافات میں پڑ چکی ہو اور تمہیں ایک الہی حکم کی ضرورت ہے, بس میں وہ حکم بن کر آ گیا ہوں اور تم جو اختلاف کر رہے ہو ان اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے کے مجاز بن کے آیا ہوں. کتنی کھلی کھلی حقیقت ہے, بین ہی یہی پیشگوئی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے متعلق اختلاف بیان فرمائی کہ جب وہ آئے گا تو حکم عدل بن کے آئے گا, کرسی عدالت پر بیٹھے گا اور سارے اختلاف کرنے والے فرقوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا, اسی کو ماننا. پھر آگے کتنا عجیب کلام ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, پھر تکرار اسی بات کی, حکم عدل ہوگا لیکن میری غلامی میں حکم عدل ہوگا. اگر تم تقوی اختیار کرو, اور واقعی تقوی اختیار کرنا لازم ہے, تو پھر میری بات ماننا, یعنی میری پیروی کرنا, اور جس کو میں مسیح کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے میری خاطر لگنا, اس کی اطاعت میری اطاعت سے الگ نہیں ہوگی, یہ مراد ہے. اس کو ماننے کے باوجود وہ میری خاتمیت کے مخالف نہیں ہوگا, وہ میرے تابع ہی رہے گا. بس اس کی جب پیروی کر رہے ہو تم دراصل میری پیروی کرو گے, اور تکرار اسی لیے ہے کہ اس کی وہی باتیں ماننا جو میں کہتا ہوں اور انہی کو وہ دہرا رہا ہے. اب اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ان وقت مولویوں کے سارے اعتراض اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی ایسی بات نہیں کی حکم بدل کے طور پر جس میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی اور تعلیم دی ہو. بس اگر آپ کا ماننا اطیعون کے تابع ہے تو پھر کیوں نہ مانا جائے, پھر نیا نبی بنانے کا قصہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب؟ یہ وضاحتیں تھیں جس کی ساری تمہید اللہ میاں نے باندھی ہے موسیٰ سے شروع کر کے, کہ وہاں کیا ہوا اور پھر آگے کیا ہوا. اب آگے سن لیں آئندہ کیا ہونے والا ہے. ان اللہ و ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم, یقیناً اللہ وہی ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے, فعبدوہ اسی کی عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے. لیکن لوگ اختلاف کریں گے, یہ پیشگوئی آگے جاری ہے, پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الدین, تو ان میں بہت سے گروہ پیدا ہوں گے اور وہ آنے والے سے اختلاف کریں گے, حالانکہ وہ ان کے اختلاف دور کرنے کے لیے آئے گا اور یہ اسی سے اختلاف شروع کر دیں گے. جو دردناک خوش خبر ہے وہ یہ ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ, تو ہلاکت ہو ان لوگوں پر جن کے لیے ایک دردناک دن کا عذاب مقدر ہے. سمجھ گئے کتنی خطرناک بد انجام کی پیشگوئی ان لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہے.
فاختلف الاحزاب من بینہم, آپس میں اختلاف کریں گے, آپ نے فرمایا کہ اس سے اختلاف کریں گے.
فاختلف الاحزاب من بینہم, جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں انہیں تو عیسیٰ سے اختلاف کرنا ہے. اختلاف ان کی سرشت ہوتی ہے, تو وہ لوگ فاختلف الاحزاب من بینہم, انہی کے درمیان سے احزاب اختلاف کریں گے. کس سے اختلاف کریں گے؟ اس کا مفعول بھی نہیں بیان فرمایا گیا, جس میں دونوں امکانات کھلے رہ جاتے ہیں. یعنی وہ آپس میں اختلاف کرنے والے عیسیٰ سے بھی اختلاف کریں گے. آپس کے اختلاف کے نتیجے میں تو وہ ہلاکت عذاب علیم یوم علیم کی براہ راست نتیجے کے طور پر نہیں نکلی ہے, وہ بڑی دیر سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن جب یہ اختلاف عیسیٰ سے ہو جائے گا, جو اختلاف مٹانے آیا تھا یا مٹانے آئے گا, تو اس وقت پھر ان کو دردناک دن کے عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے. حل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون, کیا وہ اس کے سوا بھی کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھڑی آ جائے؟ اب دیکھیں, سات کی علامت جو ہے نا, اس میں سے ایک سات کا مطلب ہے روحانی انقلاب, جو اچھے معنوں میں ایک مردہ قوم کو زندہ کر دیتا ہے, اور ایک ساتھ سے مراد وہ ہے جس کو یہ راہ دیکھ رہے ہیں, عذاب الہی کا اچانک آ جانا, دردناک دن کے عذاب کا اچانک ان پر آ پڑنا. یہ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں اور اسی کا مطالبہ کرتے ہیں, کہتے لا کے دکھاؤ وہ دن. مگر آئے گا وہ بغتتاً, ہم تو لا کے نہیں دکھا سکتے, مسیح علیہ السلام کے غلام تو نہیں لا سکتے اس کو زبردستی, مگر اس کا بختہ ہونا یہ مقدر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات میں جو پکڑ کے وعدے ہیں, یا مسیح علیہ السلام کے حق میں جو انقلاب کے وعدے ہیں, ان میں لفظ بختہ تن کا بکثرت استعمال ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر صورتحال کچھ بھی دکھائی نہ دے رہی ہو, اور ہو جانا ہے بختہ تن, اور اسی بختہ تن کے انتظار میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بختہ تن ایسا ہوگا, وہم لا یشعرون, کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا ہے. جو پکڑ کا وقت آئے گا نا, ایک دم ان کے اوپر یوں آ کے بیٹھ جائے گا, چھا جائے گا, ان کو نکلنے کی کوئی راہ نہیں رہے گی. اب دیکھیں, الخلاء یومئذ بعضهم بعض عدو لبعض عدو الا المتقین. اب یہ وہ وقت ہوگا جب کہ خدا کی جماعت کے سوا جو ساری جماعت ایک دوسرے کو دوست رکھے گی, اس جماعت کے مخالفین یا عیسیٰ کے مخالفین ایک دوسرے کے سب خلاف ہوں گے. یہ اب ظاہر ہو چکی ہے بات, وہ اس میں شک رہ گیا باقی, یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں, بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, کوئی ایک کی آنکھ نکال رہا ہے, کوئی دوسرے کی, کوئی ایک کا پیٹ پھاڑ رہا ہے, کوئی کسی اور کا پیٹ پھاڑ رہا ہے, اور کہتے ہیں ایک مجال ہے جو پاکستان کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے, ہم وہ آنکھ نکال دیں گے. حالانکہ انہیں ہمسائے میں ہی ہے, وہ ایک ہی آنکھ ہے, وہ بھی نہیں نکال سکتے. جھوٹے وعدے, بالکل دھوکہ بازی سے کام لے رہے ہیں, اور اسی طرح اپنے پیٹ لیے پھرتے ہیں. جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر ان کے پیٹ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اس میں جو گند کھا رہے ہیں, جھوٹ, فساد, دین کو بیچنے کا, وہ سارا گند خدا باہر نکال دے گا. اور یہ ہو کر رہنا ہے, الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اب وہ دن بدن دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں اور ابھر رہے ہیں دشمن بن کر. اب سارے پاک قوم میں اعلان ہو گیا ہے, سب اٹھو ایک دوسرے کی دشمنی کرو. الا المتقین, مگر متقی لوگوں کا کہ یہ نشان ہوگا کہ وہ ہرگز ایک دوسرے کے خلاف بدی نہیں چاہیں گے, ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے. اب آپ دیکھ لیں, بین ہی یہ جماعت احمدیہ پر بات پوری اتر رہی ہے کہ نہیں؟ سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی پاکستان میں ایسی جماعت نہیں ہے جو اس طرح ایک دوسرے ساتھ متحد ہوں جس طرح جماعت احمدیہ ہے اور ایک دوسرے کا بھلا چاہ رہے ہوں, سب آپس میں لڑ رہے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ سو کالڈ یہ جو کیا نام ہے اہل قرآن وغیرہ, وہ کیا اس صدائی کا نام ہے تصویر جو کر کے طاہر کر دیا, اس کی جماعتوں کا یہی حال ہے, جگہ جگہ آپس میں جوت تار ہو رہی ہے اور کچھ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بس آخری بات جو اس درس کی ہے وہ یہی ہے کہ دعا میں یاد رکھیں ساری قوم کو اور سب مسلمانوں کو, کیونکہ یہ حال اب ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ ہو جائے گا, اور چونکہ ان کا دکھ بھی سب سے زیادہ ہم کو ہی پہنچنا ہے, اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعلق بھی عذاب سے بچائے اور غیروں کا عذاب, ان غیروں کا عذاب دکھانے سے بھی بچائے جن کی تکلیف ہمیں پہنچے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.